جمعہ 18 مئی کے سہروین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ شمالی وزیرستان میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد قبائلی دھرنا ختم، ایسے دھرنے فوجی حکمت عملی میں کس کمی کی نشاندہی کرتے ہیں؟
کاؤنٹر انسرجنسی میں آپ کو سافٹ اسٹریٹجیز رکھنی پڑتی ہیں، جس میں ایک طرح کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں 6 روز سے جاری دھرنے کے حوالے سے پولیٹیکل انتظامیہ اور مقامی مظاہرین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت انتظامیہ نے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے روک تھام کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں عزیز اللہ خان۔
اس معاہدے کے مطابق علاقے میں پولیٹیکل انتظامیہ اور پاکستان فوج کے اہلکار ہر گاؤں کی سطح پر مشترکہ گشت کریں گے۔ اس کے علاوہ داخلی اور خارجی راستوں پر مشترکہ اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے۔ پولیٹیکل انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان معاہدے کے مطابق ماہ رمضان میں سحری، افطاری اور تراویح کے دوران سخت سیکیورٹی اقدامات کیے جائیں گے۔ خاص اداروں کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے کور ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ قائم کیا جائے گا تاکہ عوام اور علاقے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ دھرنا میرن شاہ بنو روڈ پر میرعلی کے مقام پر یوتھ ہب وزیرستان نے دیا تھا۔
پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر آج صبح سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ورکنگ باؤنڈری کی دونوں جانب اب تک 9 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں فرحت جاوید۔
پاکستانی فوج کے مطابق انڈین فوج نے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آج سیالکوٹ میں صبح 4 بجے فائرنگ شروع کی۔ فائرنگ سے 3 بچے اور 1 خاتون ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 10 شہری زخمی ہیں۔ فوجی ترجمان کے مطابق پاکستان رینجرز پنجاب انڈین فائرنگ کا جواب دے رہے ہیں۔ دوسری جانب انڈیا کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی جانب سے فائرنگ کا آغاز کیا گیا جس سے 4 انڈین شہری اور 1 سرحدی محافظ ہلاک ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان فائر بندی معاہدہ 2003 میں طے پایا تھا، تاہم دونوں ملک ایک دوسرے پر اس کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔
اسرائیل غزہ سرحد پر ہونے والی کشیدگی پر اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر زید راد الحسین نے سیشن میں شامل شرکا کو بتایا کہ اسرائیل غزہ میں شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انسانی حقوق کے کمشنر نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ اسرائیلی حکام سمجھتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کے کوئی حقوق نہیں۔
There is little evidence of any attempt to minimize casualties on Monday.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی کم ایسے شواہد ملے ہیں کہ پیر کے روز جانی نقصان کم کرنے کے لیے کوئی کوشش کی گئی۔ اگرچہ کہ چند مظاہرین کی جانب سے سادہ آتشگیر مادہ پھینکا گیا، غلیل کے ذریعے پتھر پھینکے گئے، جلتی ہوئی پتنگیں اسرائیل بھیجی گئیں اور غزہ اسرائیل سرحد کی باڑ کاٹنے کے لیے کٹر کا استعمال کیا گیا، لیکن ان اقدامات سے بظاہر کہیں بھی کسی کے شدید زخمی ہونے کا خطرہ نہیں تھا اور اس لیے اتنی سخت جوابی کاروائی کا کوئی جواز نہیں تھا۔
use of lethal force.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہی قومی سلامتی کے مشیر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے لیبیا ماڈل پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ خبر کی تفصیلات حسن بلال کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات مقررہ وقت پر ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ شمالی کوریا پر لیبیا ماڈل کا اطلاق کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بلکہ یہ صنعت کے معاملے میں جنوبی کوریائی ماڈل ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس نئے ماڈل میں کم جونگ ان ہی کو شمالی کوریا کا سربراہ دیکھ رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے لیبیا ماڈل کے حوالے سے تجویز پیش کی تھی، جس پہ شمالی کوریا نے برہم ہو کر اگلے ماہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کم جونگ ان کی ملاقات منسوخ کرنے کی دھمکی دی تھی۔
ملیشیا کی پولیس کے مطابق انہوں نے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کے مختلف گھروں پر چھاپے کے بعد بڑی تعداد میں نقد رقم، زیورات اور ڈیزائنر ہینڈ بیگز اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ خبر کی تفصیلات تابندہ کوکب سے۔
ملائیشیا کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے غیر ملکی کرنسی اور زیورات سے بھرے 72 بیگز قبضے میں لیے ہیں، جبکہ لگژری برانڈیڈ ہینڈ بیگ سے بھرے 284 ڈبے بھی قبضے میں لیے گئے۔ پولیس کے کمرشل کرائم یونٹ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ قبضے میں لی جانے والی اشیاء کی مالیت کا تعین کرنے میں وقت لگے گا۔ گزشتہ ہفتے انتخابات میں غیر متوقع شکست کے بعد نجیب رزاق اور ان کی اہلیہ کے بیرون ملک سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے، تاہم سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔
فرانسیسی حکام نے کیمیائی حملے میں شام کے حکومت کی مدد کرنے کے شبے میں 3 افراد اور 9 کمپنیوں کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ یہ کمپنیاں چین، لبنان اور شام میں قائم ہیں۔ یورپی یونین نے امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی پابندیوں سے یورپی کمپنیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قانونی اقدامات کا آغاز کر دیا ہے۔ کمیشن نے آج ایک بیان میں کہا کہ اس نے قانون میں تبدیلیاں کرنے کا عمل شروع کر دیا تاکہ ان امریکی پابندیوں کا سدباب کیا جا سکے جن کا اطلاق ایران سے تجارت کرنے کی صورت میں یورپی کمپنیوں پر ہوگا۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے جنوبی ریاست کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ سنیچر کی شام 4 بجے ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کریں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ زید راد الحسین نے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ مظاہرین پر طاقت کے استعمال کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ الحسین کے مطابق ایسے بہت کم اشارے ملتے ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے ہلاکتوں کو کم کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کر سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سیر بین کے بڑے موضوع پر۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان جنسی میں جاری دھرنے کے حوالے سے پولیٹیکل انتظامیہ اور مقامی مظاہرین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس میں انتظامیہ نے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کروائی ہے۔ یہ دھرنا یوتھ آف وزیرستان یعنی وزیرستان کے نوجوانوں کی جانب سے دیا گیا تھا اور اسے مقامی لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ دھرنا میران شاہ بنو روڈ پر میر علی کے مقام پر دیا گیا تھا، جو آج کامیاب مذاکرات کے بعد صبح سویرے ختم کر دیا گیا ہے۔ مذاکرات میں یہ طے پایا ہے کہ علاقے میں ہدف بنا کر قتل کے واقعات کی روک تھام کے لیے پولیٹیکل انتظامیہ اور پاکستان فوج کے اہلکار ہر گاؤں کی سطح پر مشترکہ گشت کریں گے۔ اس کے علاوہ داخلی اور خارجی راستوں پر مشترکہ اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ پولیٹیکل انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان معاہدے کے مطابق ماہ رمضان میں سحری، افطاری اور تراویح کے دوران سخت حفاظتی انتظامات کیے جائیں گے۔ اس معاہدے میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ شمالی وزیرستان ایجنسی میں ہر گاؤں کی سطح پر خاصہ داروں کو اسلحہ فراہم کرنے کے لیے کور ہیڈ کوارٹر کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا تاکہ عوام اور علاقے کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس معاہدے کی روح سے تباہ شدہ مکانات کے معاوضے کے لیے جی او سی نے بذات خود وزیر اعظم، وزارت سیفران اور فاٹا سیکرٹریٹ کے حکام سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے جلد از جلد حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس معاہدے میں یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ جرگوں میں یوتھ آف وزیرستان کے نمائندوں کو بھی شریک کیا جائے گا۔ شمالی وزیرستان ایجنسی میں فوجی آپریشن کے بعد متاثرین کی واپسی کے لیے تمام لوگوں کو غیر مسلح کر دیا گیا تھا۔ حالیہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے بعد دھرنے میں مظاہرین کا کہنا تھا کہ عوام کو غیر مسلح کر دیا گیا ہے، تو یہ مسلح افراد جو ٹارگٹ کلنگ کے بعد فرار ہو جاتے ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں؟ پشتون تحفظ موومنٹ کے قائدین نے بھی اس دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ پی ٹی ایم کے رہنما محسن داور ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ علاقے میں بنیادی مسئلہ امن و امان کا ہی ہے۔
ایک بہت ہی بڑا سوالی نشان تھا کہ یہ لوگ اتنی آسانی سے آ کر اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں اور یہ اتنی آسانی سے کس طرح آ سکتے ہیں اتنے چیک پوسٹوں سے گزر کر؟ تو یہ ایک تاثر جو لوکل وہاں کی یوتھ ہے اور جو لوکل وہاں کی آبادی ہے، جو لوکل وہاں کے لوگ، انہوں نے یہ ایک تاثر ضرور دیا ہے ریاست کو کہ ہم بیدار ہیں، اور اگر اس طرح اس کا کسی قسم کا بھی منصوبہ اگر کوئی مثال وہاں پر لاگو کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ اس کے ریزسٹنس کریں گے اور اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔
دھرنا مظاہرین کے مطابق شمالی وزیرستان میں ایک ماہ کے دوران 10 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں سابق رکن قومی اسمبلی اور مولوی اسحاق کے بیٹوں کو بھی قتل کیا گیا ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اسی موضوع پر میری اب سے کچھ دیر پہلے قبائلی علاقوں پر گہری نظر رکھنے والی تجزیہ کار ڈاکٹر سمبل خان سے بات ہوئی، اور سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ دھرنا فوجی آپریشن کی ناکامی کا اشارہ ہے؟
دیکھیں جی اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو فوجی آپریشنز کہیں پہ بھی نہیں, یہاں پہ صرف شمالی وزیرستان یا نارتھ وزیرستان کی بات نہیں ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی جب ہوتے ہیں فوجی آپریشنز اسپیشلی ٹیررسٹ کے اگینسٹ یا انسرجنٹس کے اگینسٹ, ملٹنٹس کے اگینسٹ ہوتے ہیں کسی سویلین ایریاز میں جب ہوتے ہیں, اس کا ایک پوسٹ آپریشن ایک پروسیس ہوتا ہے, وہ ایک صرف ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں آپ ٹیریٹری کلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد پوسٹ آپریشن جو ہوتا ہے جس میں پولیٹیکل ری بلڈنگ ہوتی ہے, سوشل ری بلڈنگ ہوتی ہے, فزیکل ری بلڈنگ ہوتی ہے اس جگہ کی, اس میں بہت تاخیر آ رہی ہے جی. لیکن جو ابھی سچویشن ہے ساؤتھ وزیرستان میں, وہ خالی صرف یہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی مخدوش ہے, بلکہ بہت اور ایشوز ہیں جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے, وہاں کے لوگوں کی جو درپیش ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو ملٹنٹس ہیں وہ ری گروپ ہو کے انہوں نے نہ ہی صرف عام عوام پہ, وہاں کی جو عوام ہیں ان پہ اٹیک کرنا شروع کیے ہیں, بلکہ انہوں نے ملٹری کے اوپر بھی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت بہت سارے اٹیکس دوبارہ شروع ہو گئے ہیں.
اچھا, یہ دھرنا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور انتظامیہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کے خلاف کارروائی کریں گے, لیکن یہ یقین دہانی جو انہوں نے کروائی یہ تو مذاق لگتا ہے ایک طرح سے, اس لیے کہ ایسا پہلے ہونا چاہیے تھا, پہلے ایسا کیوں نہیں کیا گیا جب یہ واقعات ہو رہے تھے؟
دیکھیے جی, واقعات مطلب وہ جو اس کے دو تین پہلو ہیں, ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی جو وہاں پہ سیکیورٹی فورسز موجود تو ہیں وہاں سے, تو ابھی تک ملٹری نے وڈرال نہیں کیا, کچھ انہوں نے چیزیں لیویز کے ہاتھ میں کر دی ہیں, کچھ چیک پوسٹ وغیرہ انہوں نے ایف سی کو ہینڈ اوور کی ہیں, تو وہ ایئر ٹائٹ قسم کی سیکیورٹی تو نہیں ہو سکتی کسی حال میں بھی. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے, لوگ یہاں پہ جو ہیں وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں انہوں نے اس قسم کی بہت جو ہیں سخت حالات پہلے بھی دیکھے ہیں, ملٹری آپریشن سے پہلے بھی دیکھے ہیں. جب آپ بھی جانتے ہوں گے 90s میں اور ارلی 2000 میں ٹارگٹ کلنگ کے تھرو بہت سارے مقامی جو تھے ان کے ٹرائبل لیڈرز تھے یا دوسرے جو مقامی پولیٹیکل ان کے جو ڈومیننٹ لوگ تھے ان کو ختم کیا گیا تھا, اور بہت دفعہ الزام بھی آیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک پردہ پوشی ہے اسٹیٹ کی طرف سے, خود اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی طرف خود پردہ پوشی اور انہوں نے سپورٹ کیا ہوا ہے. ابھی بھی اس قسم کے الزامات آپ نے دیکھے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ حافظ گل بہادر کے لوگ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں جو ملٹنٹ نون ملٹرز ہیں ان کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیا گیا ہوا, ڈر یہ ہے کہ وہ استعمال ہوں گے ان لوگوں کے اگینسٹ جو فار ایگزامپل پی ٹی ایم ہے اس کے اگینسٹ یہ استعمال ہو سکتے ہیں.
اچھا, کچھ عرصہ پہلے تک شمالی وزیرستان میں تعینات فوجی حکام ایسے مظاہروں کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے, لیکن اب مظاہرین سے مذاکرات بھی کیے گئے اور انہیں منا کر واپس بھی لایا گیا ہے, تو کیا یہ فوج کی حکمت عملی میں کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ ہے؟
آئی تھنک یہ بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ یہ ہے کہ یہ فوج کو کاؤنٹر ٹیررزم تو انہوں نے آپریشن کر لیے جو ملٹری اور سیکیورٹی آپریشن ہوتے ہیں, اور اس میں ہماری ملٹری نے کافی کچھ سیکھا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں, لیکن جو ایک کاؤنٹر انسرجنسی ہوتی ہے یا کوائن جسے کہتے ہیں جس میں آپ ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کرتے ہیں, وہ ان کی ابھی نئی نئی لرننگ ہو رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ہائی ہینڈیڈ یا جو ٹف جو انہوں نے وہاں کی سیکیورٹی کارڈن کرنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو بہت مشکلات ہوئی ہیں, بہت ان کو تذلیل بھی ہوئی ہے, جس کا ری ایکشن آپ کو پی ٹی ایم کے جو ہوا ہے جو موومنٹ شروع ہوئی ہے پشتون موومنٹ اس میں بھی نظر آ رہا ہے, سو اس کا ری ایکشن لوکل پاپولیشن کو امپیکٹ تو ہو رہا ہے, اور انہوں نے اب آخر یہ بہت زیادہ ایک ووکل ری ایکشن آپ نے سوشل موومنٹ کے طور پہ دیکھا ہے, اس کا اثر ملٹری کی پالیسیز پہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے, اور ایک یہ پروسیس ضرور لرننگ ہونی چاہیے. کاؤنٹر انسرجنسی میں آپ کو سافٹ اسٹریٹجیز رکھنی پڑتی ہیں جس میں ایک طرح کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے جس میں آپ انگیجمنٹ رکھتے ہیں لوکل کمیونٹیز میں ان کا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے, سو دیٹ وہ آپ کو ایک طرح کی سپورٹ دیتے ہیں اگینسٹ ملٹنٹ.
قبائلی علاقوں پر گہری نظر رکھنے والی تجزیہ کار ڈاکٹر سمیل خان. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا, جہاں دارالحکومت کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ایک مددگار سینٹر پر ہونے والے خودکش حملوں کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. اس سینٹر پر 5 خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا تھا. سرکاری حکام کے مطابق اس حملے میں فرنٹیئر کور کے 4 جبکہ موٹروے پولیس کا 1 افسر زخمی ہوا تھا, جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر ہوئے چل بسا. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ فرنٹیئر کور کے مددگار سینٹر پر حملے کے واقعے کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. اس حملے میں فرنٹیئر کور کے 4 اہلکاروں کے علاوہ موٹروے پولیس کا 1 افسر زخمی ہوا تھا. موٹروے پولیس کا افسر بعد میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. ہلاک ہونے والے پولیس کا اہلکار حملے کے وقت اس گیٹ کے قریب تھا جس سے پہلے خودکش حملہور نے گاڑی ٹکرائی. نماز عشاء کے وقت ہونے والا یہ حملہ 5 خودکش حملہوروں نے کیا. وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ گیٹ پر ہونے والے پہلے خودکش حملے کے بعد 4 حملہوروں نے مددگار سینٹر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی مگر ان کو مار گرایا گیا.
انیشیلی انگیج کیا ایف سی نے اور انہوں نے چاروں دہشت گردوں کو مارا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سکسیزفل آپریشن تھا. ٹوڈے وی فاٹ لائک لائنز, ہمارے لوگوں نے چاروں جو سوسائیڈل جو پیدل آئے تھے ان چاروں کو مار گرایا ہے.
وزیر داخلہ نے بتایا کہ عملاور سیکورٹی فورسز کی وردی میں ملبوس تھے جن کی شناخت کا عمل جاری ہے.
ان کے چہروں کی آئیڈینٹی پہ جائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں, اور انہوں نے جو یونیفارم پہنا ہوا ہے وہ بھی پاکستان کی ملٹری کا یونیفارم پہن کے آئے ہیں اور آ کے انہوں نے یہ اٹیمپٹ کیا ہے.
سرفراز بگٹی کا اس واقعے کی ذمہ داری کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال پر یہ کہنا تھا.
دیکھیں یہ اس طرح کے فالس کلیمز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. فی الحال یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے کلیم ہوا ہے, لیکن بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ فالس کلیمز آتے ہیں. کبھی اس کو ٹی ٹی پی کلیم کر رہا ہوتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد داعش اس کو کلیم کر رہی ہوتی ہے, کبھی لشکر جھنگوی العالمی کلیم کر رہی ہوتی ہے, تو اٹ از ناٹ کنفرمڈ یٹ.
فرنٹیئر کور کے مددگار سینٹر پر یہ حملہ اس واقعے کے اندازن 30 گھنٹے بعد ہوا جس میں سرکاری حکام کے مطابق ایک کلدم تنظیم کا بلوچستان کا سربراہ 2 ساتھیوں سمیت مارا گیا تھا. اس حملے میں پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل سمیت 2 سیکورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوئے تھے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کی خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ملک میں حکومت کی مدت پوری ہونے میں تقریباً 2 ہفتے باقی ہیں, تاہم نگراں حکومت کا خد و خال تاحال واضح نہیں. نگراں وزیر اعظم کے نام کے لیے قائد ایوان یعنی وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت اب منگل کو ہوگی. قائد حزب اختلاف خوشی شاہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد کسی ایک نام پر اتفاق ہونے کا امکان ہے. اسلام آباد سے فرج جاوید کی رپورٹ.
پاکستان میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کی, تاہم ان کے مطابق نگراں وزیر اعظم کے معاملے پر مشاورت نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا کہ 22 مئی کو وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی جس میں نگراں وزیر اعظم کے نام کو حتمی شکل دی جائے گی. واضح رہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت ختم ہونے میں 2 ہفتے باقی ہیں اور نگراں حکومت کے قیام کے لیے مشاورت جاری ہے. آئین میں نگراں وزیر اعظم کی نامزدگی کے لیے 3 مختلف راستے وضع کیے گئے ہیں. آئین کی شق 224 کے تحت قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف باہمی مشاورت سے ایک نام پر اتفاق کرتے ہیں جس کو صدر مملکت بطور نگراں وزیر اعظم تعینات کرتے ہیں. قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان نگران وزیر اعظم کے لیے کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہونے کی صورت میں آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا جاتا ہے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کے مطابق پارلیمانی کمیٹی 3 دن میں نگران وزیر اعظم کے نام پر فیصلہ کرتی ہے.
اگر کسی نام پر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر یہ کہ معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جائے گا. اسپیکر قومی اسمبلی ایک 8 رکنی کمیٹی مقرر کر دیں گے جس میں 4 سینیٹر اور 4 قومی اسمبلی کے ممبر وہ اس کے ممبر ہوں گے. تو وہ فیصلہ کریں گے کہ اس میں جو 3 نام ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں کس کو جو ہے پرائم منسٹر نامزد کیا جائے.
تاہم پارلیمانی کمیٹی بھی کسی ایک نام پر اتفاق نہ کر پائے تو آرٹیکل 224 ہی کے تحت معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا. پارلیمانی کمیٹی مجوزہ نام الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کو بھیجے گی. یہ ممبران 48 گھنٹوں میں فیصلہ کریں گے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا. دوسری جانب الیکشن ریفارمز ایکٹ 2017 کے مطابق نگران حکومت کے اختیارات انتہائی محدود ہیں. اس حکومت کا کام صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد اور روزمرہ کے امور انجام دینا ہے. نگران حکومت تقرریاں, تبادلے یا افسران کی ترقیاں یا کسی ملک یا بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ مذاکرات کا حصہ بن سکتی ہے, نہ ہی کسی بین الاقوامی معاہدے پر دستخط کر سکتی ہے. فرحت جاوید, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
اور اب ذکر فلسطین و اسرائیل کا. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ زید راد الحسین نے اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ مظاہرین پر طاقت کے حملے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. معاف کیجیے گا, طاقت کے استعمال کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. الحسین کے مطابق ایسے بہت کم اشارے ملے ہیں کہ اسرائیلی فوجیوں نے ہلاکتوں کو کم رکھنے کی کوشش کی ہو, جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے شہریوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی. تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ نے غزہ کی صورتحال پر جنیوا میں منعقد ہونے والے ہنگامی اجلاس کے دوران بتایا کہ دونوں جانب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد میں واضح فرق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے رد عمل مکمل طور پر غیر مناسب تھا.
Israel
under international law is obligated to protect.
بین الاقوامی قوانین کے تحت اسرائیل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ غازہ کی آبادی کا تحفظ کرے اور ان کی سلامتی کو یقینی بنائے. لیکن مختصراً یہ کہنا درست ہوگا کہ غازہ کے فلسطینیوں کی مثال ایک ایسے زہر آلود پنجرے میں پیدائش سے موت تک کی قید جیسی ہے جس میں کوئی عزت اور وقار نہیں. لگتا ایسے ہے کہ اسرائیلی حکام سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے کوئی حقوق نہیں.
انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق پیر کو پتھر لگنے سے ایک اسرائیلی فوجی معمولی زخمی ہو گیا، جبکہ مظاہرے کے مقام پر 43 فلسطینی ہلاک ہو گئے. اس کے بعد مزید 17 فلسطینی مظاہروں کی جگہ پر مارے گئے. انہوں نے مقبوضہ علاقے میں شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے بنائے گئے بین الاقوامی قانون کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی کارروائیاں دانستہ قتل کے زمرے میں آ سکتی ہیں.
ایسے بہت کم شواہد ملے ہیں کہ پیر کے روز جانی نقصان کم کرنے کے لیے کوشش بھی کی گئی ہو. اگرچہ چند مظاہرین کی جانب سے سادہ آتش گیر مادہ اور غلیل کے ذریعے پتھر پھینکے گئے اور جلتی ہوئی پتنگیں اسرائیل میں بھیجی گئیں اور غازہ اسرائیلی سرحد کی باڑ کاٹنے کے لیے کٹر کا استعمال بھی کیا گیا، لیکن ان اقدامات سے بظاہر کہیں بھی کسی کی زندگی جانے یا شدید زخمی ہونے کا خطرہ نہیں تھا. اس لیے اتنی سخت جوابی کارروائی کا کوئی جواز نہیں تھا.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ نے غازہ میں ہونے والے تشدد کی بین الاقوامی سطح پر آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی حمایت کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تشدد کے ذمہ داروں کو لازمی انصاف کے کٹہرے میں لانا ہوگا. ادھر اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا
فلسطینی حکام اور حماس کی جانب سے یہ نئی حکمت عملی اپنائی گئی. پہلے لوگوں کو تشدد پر ابھارتے ہیں، پھر خواتین، مردوں اور صحافیوں سمیت بڑی تعداد میں عام شہریوں کو فائرنگ کی زد میں لاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہلاکتیں ہوں، پھر اسرائیل پر الزام لگاتے ہیں اور اقوام متحدہ سے شکایت کر دیتے ہیں. بدقسمتی سے یہ خصوصی اجلاس جن مراحل میں پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہے وہ ہیں حماس کو خود مختار بنانا، ان کی دہشت گردی کی حکمت عملی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کو بڑھانے کی غرض سے اپنے شہریوں کو اسرائیلیوں کے خلاف انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے عوض اعزاز دے چکا ہے.
دوسری جانب فلسطین کے سفیر نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں پر فائرنگ کی تحقیقات کی جائیں.
وهو يوم نقل السفاره كان الفلسطينيون يعبروا عن احتجاجهم وغضبهم.
مقبوضہ غزہ اور مشرقی بیت المقدس سمیت دیگر مقامات پر احتجاج کرنے والے مظاہرین عام شہری ہیں. ان کے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم تھے. ان میں سے کسی نے بھی کوئی ہتھیار استعمال نہیں کیا. اس لیے ہمیں حقائق کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی ضرورت ہے.
پیر کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والے 60 کے قریب فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا تھا. گزشتہ 7 ہفتوں سے اسرائیل غازہ سرحد پر نئی باڑ کے خلاف جاری مظاہروں میں پیر کو سب سے بڑا پرتشدد دن تھا. اسی روز ہی بیت المقدس میں موجود امریکی کونسل خانے میں ایک چھوٹے اور عبوری سفارت خانے کا افتتاح ہوا تھا. فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے خبردار کیا تھا کہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانہ منتقل کرنے سے مشرق وسطی مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا. یاد رہے کہ اسرائیل بیت المقدس کو اپنا عزلی اور غیر منقسم دارالحکومت کہتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں. اسی تناظر میں فلسطینی سفارت خانے کی منتقلی کو پورے بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کی امریکی حمایت کے طور پر دیکھتے ہیں.
تفصیلات نازیہ گلزار سے سن رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی قومی سلامتی کے مشیر کے موقف کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے لیبیا ماڈل پر عمل نہیں کیا جائے گا. صدر ٹرمپ کا یہ بیان بظاہر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ آئندہ ماہ کے لیے اپنی طے شدہ ملاقات کو بچانے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تفصیل کے ساتھ سمرہ فاطمہ.
یہ تجویز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے دی تھی کہ شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے لیبیا کے ماڈل پر عمل کیا جا سکتا ہے. جان بولٹن کے اس بیان پر شمالی کوریا نے برہم ہو کر اگلے ماہ صدر ٹرمپ کے ساتھ کم جونگ ان کی ملاقات منسوخ کرنے کی دھمکی دے دی تھی، لیکن اب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ ملاقات وقت پر ہوگی. صدر ٹرمپ نے جان بولٹن کی موجودگی میں کہا کہ وہ شمالی کوریا پر لیبیا ماڈل کا اطلاق کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر جنوبی کوریا کو دیکھیں تو یہ صنعت کے معاملے میں جنوبی کوریائی ماڈل ہوگا.
صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس نئے ماڈل میں وہ کم جونگ ان کو ہی شمالی کوریا کے سربراہ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں۔ سن 2003 میں لیبیا کے صدر معمر قذافی نے پابندیوں کے خاتمے کے بدلے ایٹمی ہتھیاروں کا پروگرام ترک کر دیا تھا، لیکن صرف چند برس بعد ہی جب عرب سپرنگ کے دوران کرنل قذافی کے خلاف بغاوت شروع ہوئی تو مغرب کی پشت پناہی میں لڑنے والے باغیوں نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ مبصرین کے خیال میں شاید اسی موازنے کی وجہ سے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان برہم ہوئے اور انہوں نے بدھ کو خبردار کیا تھا کہ اگر خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے امریکہ نے یک طرفہ موقف اپنائے رکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات میں شریک نہ ہوں۔ یاد رہے کہ تاہم شمالی کوریا امریکی افواج کے ساتھ جنوبی کوریا کی مشترکہ مشقوں پر بھی ناراض ہے، اور اپنے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس نے جنوبی کوریا کے ساتھ ہونے والی اہم ملاقات بھی ملتوی کر دی تھی۔ شمالی کوریا کے سرکاری خبر رسائیں ادارے KCNA کے مطابق فوجی مشق اشتعال انگیز ہے اور یہ چڑھائی کی تیاری ہے۔
تفصیل آپ سمرہ فاطمہ سے سن رہے تھے، سربین ابھی جاری ہے۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا، آج تیمینہ قریشی کے ساتھ۔
پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلے گئے واحد ٹیسٹ میچ میں انجر ہونے کے بعد فاسٹ بولر محمد عامر شاید انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شرکت نہ کر پائیں۔ اطلاعات کے مطابق سلیکشن کمیٹی محمد عامر کی فٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے وہاب ریاض، وقاص مقصود یا میر حمزہ میں سے کسی کو ٹیم میں شامل کرنے کے فیصلے پر غور کر رہی ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 2 میچ پر مشتمل ٹیسٹ سیریز 24 مئی سے شروع ہو رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آل راؤنڈر محمد حفیظ کو شو کاز نوٹس ایشو کیا ہے۔ پی سی بی نے یہ نوٹس محمد حفیظ کے ICC کے بولنگ ایکشن قوانین پر تنقید کرنے کے بعد ایشو کیا ہے۔ پی سی بی نے محمد حفیظ سے 7 دن کے اندر جواب طلب کیا ہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے گزشتہ ہفتے وفات پانے والے ہاکی چیمپئن منصور احمد کے نام پر ایک اسٹیڈیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج انڈین پریمیئر لیگ میں دہلی ڈیئر ڈیولز اور چنائی سپر کنگز کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی رگبی ٹیم کل قزاقستان کے شہر الماٹا میں قزاقستان کے خلاف ایشین ڈویژن 3 رگبی چیمپئن شپ کا فائنل کھیلے گی۔ مصری فٹ بالر محمد صلاح کے جوتے لندن میں واقع برٹش میوزیم میں قدیم مصر کلیکشن کے ساتھ ڈسپلے کیے جائیں گے۔ جوتے بنانے والی کمپنی ایڈیڈاس نے محمد صلاح کے اس سال پریمیئر لیگ میں گولڈن بوٹ اوارڈ جیتنے کی خوشی میں ان کے جوتے برٹش میوزیم کو ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گول کیپر جو ہارٹ نے کہا ہے کہ انگلینڈ کی ورلڈ کپ ٹیم میں شامل نہ ہو پانا ان کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اس سال روس میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کے لیے فٹ بال حکام نے ایک نوجوان ٹیم منتخب کی ہے جس میں گول کیپر جو ہارٹ اور مڈ فیلڈر جیک ولچر شامل نہیں ہیں۔ فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو نے کہا ہے کہ ان کے اور چلسی کے مینیجر انٹونیو کونٹے کے بیچ لفظی جنگ ختم ہو گئی ہے۔ گزشتہ 2 سیزن سے ہوزے مورینیو اور انٹونیو کونٹے کے درمیان سخت بحثیں ہوتی رہیں جو کہ میچ کے دوران سے میچ کے بعد تک جاری رہیں، مگر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہوزے مورینیو نے کہا کہ اب شاید وہ دونوں لڑ کر تھک گئے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ تیمینہ قریشی سے سن رہے تھے۔ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پر ایک خبر بہت پڑھی جا رہی ہے، اور وہ ہے انڈیا کی ریاست پنجاب میں پولیس حکام نے ایک شخص کو حراست میں لے لیا ہے جو اپنی نومولود بچی کو پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر بیچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc2.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سربین یہاں اپنے نصف کو پہنچتا ہے، اہم خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی ناریہ سلمان۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں 6 روز سے جاری دھرنے کے حوالے سے پولیٹیکل انتظامیہ اور مقامی مظاہرین کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ انتظامیہ نے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر آج صبح سے فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ورکنگ باؤنڈری کی دونوں جانب اب تک 9 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایک اسکول میں شوٹنگ کے واقعے میں کئی افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ نے اسرائیلی فوجیوں پر الزام لگایا ہے کہ پیر کے روز فلسطینیوں کے خلاف غیر ضروری طاقت کا استعمال کیا گیا، جس کے باعث 58 فلسطینی ہلاک ہوئے۔ ملیشیا کی پولیس کے مطابق انہوں نے سابق وزیراعظم کے مختلف گھروں پر چھاپے کے بعد بڑی تعداد میں نقد رقم، زیورات اور ڈیزائنر ہینڈ بیگز اپنے قبضے میں لے لیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت ہند نے مسلح شدت پسندوں کے خلاف اقدامی جوابی فوجی کارروائی معطل کر دی ہے۔ ماہ رمضان کے دوران اس یک طرفہ جنگ بندی کا مطالبہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور دیگر مقامی رہنماؤں نے کیا تھا۔ اس اعلان کو علیحدگی پسند رہنماؤں اور مسلح گروپوں نے مسترد کر دیا ہے، تاہم عام لوگوں میں توقعات اور خدشات پر مبنی ملا جلا رد عمل پایا جا رہا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
اس اعلان کے بعد رمضان کی شروعات مجموعی طور پر پرسکون رہی۔ سیز فائر کا یہ غیر متوقع اعلان بھارت کی وزارت داخلہ نے ٹویٹر کے ذریعے کیا۔ ٹویٹر پر ہی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی اور حزب مخالف کے رہنما عمر عبداللہ نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔
اور امید کرتی ہوں کہ جو پاکستان ہے وہ بھی اس سیز فائر کا مثبت جواب دیں گے، تاکہ جو یہاں ملیٹنٹس ہیں ان کی طرف سے بھی ماہ رمضان کی جو ہے مبارک جو موقع ہے اس کا احترام کرتے ہوئے وہ بھی اس سیز فائر کا مثبت جو ہے رسپانس دیں گے، اور یہ جو خون خرابہ جموں کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس خون خرابے کو بند کرنے میں یہ سیز فائر کارآمد ہوگا۔
علیحدگی پسندوں نے اسے ایک نمائشی قدم قرار دیا ہے اور حکومت ہند سے کہا ہے کہ تنازع کے مستقل حل کی کوشش کی جائے۔ مسلح گروپوں، العمر مجاہدین اور لشکر طیبہ نے سیز فائر کو مسترد کرتے ہوئے مسلح کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم عام لوگ مطمئن بھی ہیں، لیکن انہیں خدشات بھی ہیں۔
انیشل سٹیپ اچھا ہے، بٹ اس کے بعد ہم یہاں پہ گورنمنٹ کو ایک پرماننٹ سولوشن دیکھنا چاہیے۔
یہ ایک مہینے کا سیز فائر اس میں کچھ ہیلپ نہیں کرے گا۔ لوگ مر رہے ہیں پورے سال اور ایک مہینے کے لیے آپ سیز فائر کر رہے ہو، سیز فائر کا اعلان، اٹ وونٹ ہیلپ۔
کیونکہ اگر سیز فائر ہوا ہے یہاں کشمیر ویلی میں، تو اگر مطلب کوئی شہید ہوتا ہے یا مطلب کسی کو مار دیا جاتا ہے یہاں پہ، تو حالات خراب ہوتی ہے کشمیر ویلی میں۔ تو یہاں پہ کالجز بند ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ مطلب سفر کرتے ہیں یہاں پہ، تو اس حساب سے میرے کو لگتا ہے کہ یہ کئی حد تک ٹھیک ہے۔
مبصرین کہتے ہیں کہ اعلان تو اچھا ہے، لیکن اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے۔ کالم نویس اور تجزیہ نگار عبد المجید زرگر۔
رمضان کے بعد پھر وہی پوزیشن، یہ 23 دن کی یہ جو ہنی مون ہے، جو ہندوستان کے کہنے کے مطابق، اس سے کیا ہمارا مسئلہ حل ہوگا؟ انلیس یہ انیشیٹو جو ہے اس کو ایک میننگ فل بات چیت کے ذریعے آگے نہ بڑھایا جائے۔
قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ایک برس سے وادی میں فوج نے مسلح تشدد کی نئی لہر کے خلاف آپریشن آل آؤٹ شروع کیا ہے، جس میں اب تک 200 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے۔ کئی عام شہری بھی تصادموں کی جگہ مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ کے نتیجے میں مارے گئے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
اور انڈیا کی سپریم کورٹ نے جنوبی ریاست کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت سے کہا ہے کہ وہ سنیچر کی شام 4 بجے ایوان میں اپنی اکثریت ثابت کرے۔ اس سے پہلے ریاست کے گورنر نے بی جے پی کی حکومت کو اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے 15 دن کا وقت دیا تھا۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی سب سے بڑی جماعت بن کر ابری تھی، لیکن 224 رکنی ایوان میں واضح اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ نتائج کے اعلان کے بعد کانگریس پارٹی نے کرناٹک کی علاقائی جماعت جنتا دل سیکولر کی حمایت کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن دونوں جماعتوں کے اتحاد کو ایوان میں واضح اکثریت حاصل ہونے کے باوجود ریاست کے گورنر نے بی جے پی کو حکومت سازی کی دعوت دی تھی۔ گورنر پہلے بی جے پی کے رہنما تھے۔ ان کے فیصلے کو کانگریس اور جنتا دل سیکولر نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، لیکن عدالت نے رات کے 3 بجے تقریباً 3 گھنٹے تک ان کی پٹیشن پر سماعت کرنے کے بعد حلف برداری کی تقریب روکنے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے آج مختصر سماعت کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اکثریت ثابت کرنے کے لیے اتنا وقت دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور بی جے پی کی حکومت کو سنیچر کی شام 4 بجے اکثریت ثابت کرنا ہوگی۔ کانگریس کے وکیل اور سینئر لیڈر ابھیشیک منو سنگھ بھی۔
تو ہم نے مدعا اٹھایا ہے سمویدھانک کہ کیسے راجیہ جی یہ کر سکتے ہیں، وہ مدعا بھی اچھتم نیالے نرنت کرے گی نکٹ بھوشیہ میں، और आंतरिक रूप से आदेश भी दिया गया है कि कल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा विश्वास मत पे।
अदालत ने रियासती हुकूमत पर इस दौरान कोई अहम फैसला करने पर भी रोक लगा दी है। कांग्रेस ने कहा कि ये जमहूरियत की फतह है और अदालत के फैसले पर पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाना चाहिए। पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर कानून अश्वनी कुमार,
येदियुरप्पा सरकार बिल्कुल अनुचित और असंवैधानिक सरकार थी और जनादेश के खिलाफ थी। ये बीजेपी के लिए झटका है मगर देश के लिए देश की विजय है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह देशवासियों का विश्वास है वो विश्वास आज फिर कायम हुआ है।
बीजेपी के लिए ये बुरी खबर है क्योंकि अक्सरियत साबित करने के लिए उसे कांग्रेस या जनता दल सेक्युलर के कम से कम 7 अराकीन असेंबली की हिमायत हासिल करना होगी जो इंतहाई मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी के तर्जुमान,
और अगर दूसरे पंक्ति में कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है तो अंग्रेजी में कहना उचित होगा मर्डरिंग द मैंडेट। मैंडेट अर्थात जनादेश। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कुछ नहीं होता और जनता का आदेश ही सर्वोपरि होता है। जनादेश से बड़ा कुछ नहीं होता। जनादेश को खत्म करने की, जनादेश की हत्या करने की ये जो षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी रच रही है वो हम सबके सामने है।
इंडिया में अराकीन असेंबली और पार्लियामान को पार्टी बदलने से रोकने के लिए एक सख्त कानून मौजूद है और अगर कोई कानून साज पार्टी की हिदायत की खिलाफ वर्जी करता है तो उसकी रुकनियत खत्म की जा सकती है। बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने समाअत के दौरान अदालत से दरख्वास्त की कि वोटिंग खुफिया बैलेट के जरिए कराई जाए और पार्टी को कुछ और मोहलत दी जाए, लेकिन अदालत ने इस तजवीज को भी मुस्तरद कर दिया। अगर बीजेपी को ये लगता है कि वो ऐवान में अक्सरियत साबित नहीं कर पाएगी तो ये मुमकिन है कि वजीर आला येदियुरप्पा वोटिंग से पहले ही अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं। अगर येदियुरप्पा अक्सरियत साबित करने में नाकाम रहते हैं तो फिर जनता दल सेक्युलर के रहनुमा कुमारस्वामी के वजीर आला बनने की राह हमवार हो जाएगी। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
और अब जिक्र एक शादी का। ये कोई आम शादी नहीं, एक शाही शादी है। बरतानवी शहजादे हैरी और अमेरिकन अदाकारा मेगन मार्कल की शादी 19 मई को विंडसर में हो रही है। इस शादी की कवरेज दुनिया भर में जारी है और विंडसर में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है। हमारी साथी आलिया नास की वहाँ गई हुई हैं। मेरी अब से कुछ देर पहले उनसे बात हुई और मैंने वहाँ का माहौल और सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में पूछा।
गज़नफर, विंडसर एक छोटा सा शहर है, लंदन से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये शहर इस वक्त एक बहुत ही अहम तकरीब की तैयारियों में जुटा हुआ है। शहर धीरे धीरे भरता जा रहा है। कल जैसा कि आपको पता है 18 मई को शहजादा हैरी और मेगन मार्कल की शादी है, वो इसी शहर में है, तो मुतवक्के है कि कोई 1,00,000 के करीब लोग कल शहर में मौजूद होंगे इस तकरीब में हिस्सा लेने के लिए, इस शादी का हिस्सा बनने के लिए। और अभी से वो माहौल आपको यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। हम जब ट्रेन स्टेशन से निकले तो दोनों तरफ सड़क के जो फुटपाथ्स हैं वहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी जगह मान ली, बना ली है, अपनी अपनी चादरें बिछा ली हैं, कुर्सियाँ लगा ली हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब कल शादी के बाद जो सेंट जॉर्जेस चैपल है वहाँ से निकल कर शादीशुदा जोड़ा बाहर आएगा और अपने काफिले में वहाँ से गुजरेगा, तब उनके दीदार के लिए अभी से लोगों ने अपनी जगहें बना ली हैं। तो माहौल यहाँ बिल्कुल वैसा है जैसा किसी भी शादी से पहले किसी भी घर में होता है। बस ये है कि पूरा शहर इस वक्त एक घर सा बना हुआ है, शादी का घर।
अच्छा, ये मुझे हेलीकॉप्टर्स की और जहाज़ों की आवाज़ें जो हैं वो पीछे से आ रही हैं, तो सिक्योरिटी के बारे में मुझे बताएं कि सिक्योरिटी का क्या इंतजाम है, कैसे इंतजाम है सिक्योरिटी?
गज़न, फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं सिक्योरिटी की बहुत ही सख्त इंतजाम हैं। बरतानिया में वैसे आपको मुसल्ला पुलिस बहुत कम नज़र आती है, लेकिन यहाँ जगह जगह पर आपको आर्म्ड पुलिस नज़र आ रही है। इसके अलावा जो विंस कासल है जिसके बहुत ही करीब फिर सेंट जॉर्जेस चैपल है जहाँ कल शादी होगी, वहाँ बैरियर्स लगा दिए गए हैं। आपको याद होगा यूरोप में जिस तरह के हमले हुए हैं, लोगों पे गाड़ियाँ चलाने के हादसे हुए हैं, शायद उसको मद्देनज़र रखते हुए कॉन्क्रीट बैरियर्स लगाए गए हैं कासल के आसपास। तो सिक्योरिटी प्रेजेंस बहुत ही विजिबल है, यानी आपको नज़र आती है मुसल्ला पुलिस जो गश्त कर रहे हैं और लोगों को महफूज होने का एक एहसास दिला रहे हैं साथ साथ।
अच्छा, विंडसर को शाही ख़ानदान का घर कहा जाता है और शादी के इंतजाम के हवाले से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हुक्काम ने सड़कों पर सोने वाले अफराद को वहां से हटाया है ताकि आने वाले मेहमानों की इन पर नज़र ना पड़े, तो ये क्या मामला है?
غزنفر, یہ بحث تب شروع ہوئی تھی جب یہاں جو رائل بار آف ونسر اینڈ میڈن ہیڈ ہیں, ان کا جو کاؤنسل ہے وہاں کے جو لیڈر ہیں سائمن ڈڈلی, انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سڑک پہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اس سے جو سیاح ہیں اور جو رہنے والے ہیں ان کو دقت ہوتی ہے. اس کے بعد سے یہ بحث شروع ہو گئی تھی, لیکن ابھی جو ٹیمز ویلی پولیس سپرنٹینڈنٹ جم ریمز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بے گھر لوگوں کے لیے بہت ہی ہمدردانہ رویہ رکھتے ہیں اور ایسا بالکل نہیں ہوگا کہ جو بے گھر لوگ ہیں انہیں وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. اور یہ کہ یہ ایک عوامی تقریب ہے, اس میں عوام کی شمولیت وہ چاہتے ہیں اور ہر ایک کا یہاں خیر مقدم کیا جائے گا.
میگن مارکل کے والد کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ وہ اب شرکت نہیں کریں گے, تو میگن مارکل کے ساتھ کون ہوگا؟
جیسا کہ آپ نے کہا, جو ان کے والد ہیں وہ دراصل ان کی دل کی سرجری ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے اور ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں آ پائیں گے. لیکن اب جو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ پرنس چارلز وہ میگن مارکل کے ساتھ ہوں گے جب وہ چرچ میں چل کر جائیں گی, جسے واک ڈاؤن دا آئل کہتے ہیں. وہ دراصل اب پرنس چارلز وہ فرض انجام دیں گے. ان کی جو والدہ ہیں میگن مارکل کی, وہ انہیں سینٹ جارجز چیپل تک لے کے جائیں گی اور پھر وہاں سے پرنس چارلز ان کو آئل میں ان کا ساتھ دیتے ہوئے انہیں پرنس ہیری تک اور جہاں پر وہاں پریسٹ کھڑے ہوں گے وہاں تک لے کے جائیں گے.
عالیہ ناز کی ہمیں ونڈزر سے تفصیل بتا رہی تھیں. اور بی بی سی کی اردو نشریات میں اب اردو کے بارے میں خبر سنیے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اپنے بچوں کو اردو سکھانا ایک چیلنج سے کم نہیں. وہ جتنی کوشش کر لیں پھر بھی زیادہ تر بچے صحیح طریقے سے اپنی مادری زبان نہیں سیکھ پاتے. ہمارے ساتھی ذیشان حیدر اور حسن بلال زیدی آپ کو ملوا رہے ہیں ویڈیو بلاگر اردو موم سے, جنہوں نے اپنی بیٹی کو اردو سکھانے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے. اور آج ان سے اردو سیکھنے والوں میں نہ صرف پاکستان سے باہر بلکہ پاکستان میں مقیم بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے.
میرا نام تمانیہ ہے اور میں بلاگ کرتی ہوں اردو موم ڈاٹ کام کے اوپر. میں نے یہ بلاگ اس لیے شروع کی تھی کہ میں نیکسٹ جنریشن کو اردو کی محبت ان تک پہنچا سکوں. میں رہتی کینیڈا میں ہوں اور مجھے 3 سال ہو گئے ہیں بلاگ کرتے
ہوئے. آیا اور اس نے ان کے بچوں کو پھر لے گیا اور سارے طوطے اداس ہو گئے.
جب میری بیٹی کینیڈا میں بڑی ہو رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ انگریزی تو وہ سیکھ لے گی لیکن اردو زبان کے لیے مجھے خود محنت کرنی پڑے گی کیونکہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں. جب میں نے تلاش کی ایسی ریسورسز کی کہ میں اپنی بیٹی کو اردو سکھا سکوں تو مجھے ایک کمی محسوس ہوئی کہ اردو کے مجھے لگا کہ اتنے اویلیبل نہیں ہیں ریسورسز کہ میں اپنی بچی کو ایک مزیدار طریقے سے اردو سکھا سکوں. دوسرا میرا مقصد یہ بھی تھا کہ جس طریقے سے بچے باقی زبانیں سیکھتے ہیں تو میں اردو میں بھی وہی انجوائمنٹ اور انگیجمنٹ لے کر آؤں.
دو پیارے طوطے بیٹھ گئے ساتھ.
اس سے پہلے ایکچولی میں خود کے اسٹوری ٹائم کرتی تھی اپنے شہر میں کمرے میں بچوں کو بلا کر, زینب کی عمر کے بچوں کو بلا کے, میری بیٹی کا نام ہے, ان کو بلا کر ہم کرتے تھے اور سب بچے آتے تھے, ہم سب اردو بولتے تھے, اردو کی نظمیں اور کہانیاں شیئر کرتے تھے. آہستہ آہستہ جب یہ مقبول ہونے لگا اور مجھے احساس ہوا کہ میں زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہوں تو پھر میں نے اپنی بلاگ کا آغاز کیا.
اور یہ ہے ہمارا لائیو اردو اسٹوری ٹائم.
لینگویج ہے وہ, اٹ از دا گیٹ وے ٹو کلچر. اگر آپ اپنے بچے کو زبان نہیں سکھائیں گے تو آپ اس کو کلچر سے کیسے متعارف کرائیں گے؟ تو اس لیے بہت سارے لوگ اب اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں بہت لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس ہماری بلاگ کے اندر.
ہر کوئی فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, بچے بھی آج کل اس کے اوپر آ گئے ہیں تو ایک طریقے سے اچھا ہوتا ہے. لائیو اسٹریمنگ ہے, لائیو آپ کو آنسرس مل رہے ہوتے ہیں. بچی دانیہ جو ہے فوراً جو ہے جیسے کوئسچن آنسرس چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ جواب دیتی ہے تو یہ بھی بہت انکریج ہوتی ہے اور ایک طریقے سے اچھا لگتا ہے. پارٹیسپیٹیو فارمیٹ ہے. پیچھے جائے تو شروع میں تو بہت کوشش ہوتی تھی انگلش, لیکن پھر گریجولی وی انڈرسٹوڈ کہ نہیں, یہ تو ہم کہیں غلط ہی کر رہے ہیں. اسکولس کے اندر اسپیشلی بہت زیادہ کم فوکس ہو گیا اردو کے اوپر اور بچے بڑے ویک ہوتے جا رہے ہیں اردو میں اس وجہ سے نا, کیونکہ آپ کہیں اردو پیریڈ کے علاوہ آپ کو اسکول کے اندر ٹیچر کبھی نہیں کہتی کہ اردو میں بات کرو.
مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہم اس کو بہت مزیدار بناتے ہیں. ہمارا بیسک جو ایک ہوتا ہے کہ ہم بچے اس کو انجوائے کر کے اردو سیکھیں تو ہم نظموں کا سہارا لیتے ہیں, کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں, پپٹس کا سہارا لیتے ہیں, کھیلوں کا سہارا لیتے ہیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات کہ جو میری بیٹی ہے اور وہ میرے لیے ایک سب سے بڑا ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے تو مجھے لگتا ہے باقی بچوں کو بھی اچھی لگے گی.
خوشی سے اپنے ہاتھ ہلا.
یہ تھیں اردو موم بلاگ کی تمانیہ نقوی اور لاہور کی زینب طاہرہ. کرکٹ کا نظام نسق چلانے والی عالمی ادارہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے تجویز پیش کی ہے کہ ٹیسٹ میچوں میں سکہ اچھال کر ٹاس کرنے کو ختم کر دیا جائے گا، جس پر سابق جنوبی ایشیا کے کپتانوں نے اس تجویز کو غیر منطقی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس تجویز پر غور بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ جاوید سمرو۔
سکہ اچھال کر ٹاس کرنے کی رسم پہلی بار انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان 1877 میں ہونے والے ٹیسٹ میچ میں استعمال ہوئی تھی، جس کے بعد سے یہ روایت اب تک نہ صرف ٹیسٹ میچوں بلکہ ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کا بھی ایک لازمی جز ہے۔ تاہم برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق اس دیرینہ رسم کے خاتمے کی تجویز پر رواں ماہ ممبئی میں ہونے والے اجلاس میں غور کیا جائے گا۔ اس تجویز کی توجیہ یہ پیش کی گئی ہے کہ میزبان ٹیم کو مہمان ٹیم پر حاصل ہونے والے ایڈوانٹیج کو کم کیا جائے۔ میزبان ملک اپنے فائدے کی وکٹ بناتے ہیں جو اس کے کھلاڑیوں کے لیے سود مند ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کئی بار میچ یک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ آئی سی سی کے اجلاس میں پیش کی جانے والی تجویز میں کہا گیا ہے کہ ٹاس ختم کر کے مہمان ٹیم کو موقع دیا جانا چاہیے کہ وہ بیٹنگ یا فیلڈنگ کا فیصلہ کرے۔ انڈیا کے سابق کپتان بھوشن سنگھ بیدی نے مقامی میڈیا سے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، مجھے اس تجویز کی سمجھ نہیں آ رہی، سب سے پہلے تو یہی بات کہ صدیوں پرانی رسم کے ساتھ کیوں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ انڈیا کے ہی دلیپ ونگسارکر نے اعتراف کیا کہ وہ کافی مایوس ہیں کہ میزبان ٹیم اپنے فائدے کی وکٹ بناتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ٹاس کی رسم کو ختم کر دینا اس کا حل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس تجویز کا واحد مقصد وکٹ کی تیاری میں میزبان ٹیم کو فائدہ پہنچانے سے روکنا ہے تو آئی سی سی نیوٹرل وکٹ بنانے والے کیوں نہیں تجویز کرتی؟
سربینا بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ Lights,
camera, action. میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔
باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بک برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالات حاضر کے پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں، اور آئیے اب وقت ہوا ہے ہفتے وار اسپورٹس پروگرام کھیل کے میدان سے کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عبدالرشید شکور کی۔
کیوین اوبرائن از آئرلینڈز فرسٹ ٹیسٹ سینچورین۔
اٹس ڈیفینیٹلی وی ور وریڈ وین وی ڈاؤن 14-3۔
کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں اپنی انا کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی وقار کے لیے۔
دی موسٹ امپورٹنٹ از ٹرائی ٹو ڈیولپ ہم اینڈ دی فٹ بال اگین ہیئر۔
آئرلینڈ کو تو ہرا دیا، لیکن اب انگلینڈ میں کیا ہوگا؟ برازیلین کوچ سے کیا پاکستانی فٹ بال کی قسمت بدلے گی؟ اور بل لوری کرکٹ کمنٹری کو الوداع۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد اب انگلینڈ میں ہے، جہاں لارڈز اور ہیڈنگلے میں سخت امتحان اس کا منتظر ہے۔ اگرچہ پاکستان نے آئرلینڈ کو شکست تو دے دی، لیکن کیوین اوبرائن کی سینچری نے اننگز کی جیت کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔
سکویزڈ پاسٹ بیکورڈ پوائنٹس اینڈ اوے اٹس رننگ ٹوورڈز دی باؤنڈری، کیوین اوبرائن از آئرلینڈز فرسٹ۔
اور جب پاکستان کو 160 رنز کا ہدف ملا تو 14 رنز پر 3 وکٹیں گر جانے سے کپتان سرفراز احمد بھی پریشان ہو گئے۔
اٹس ڈیفینیٹلی وی ور وریڈ وین وی ڈاؤن 14-3۔
آپ نے سنا سرفراز کہہ رہے ہیں کہ صرف 14 رنز پر جب 3 وکٹیں گریں تو ان کی کیا کیفیت تھی، لیکن پھر امام الحق اور بابر اعظم کی بیٹنگ نے سرفراز احمد کو ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی جیت سے ہمکنار کر دیا۔ میں نے صحافی شاہد ہاشمی سے پوچھا کہ جیت تو گئے، لیکن مجموعی طور پر بیٹنگ کی کارکردگی پر کیا کہیں گے؟
हमें सबको यही पता था कि बैटिंग इंग्लिश कंडीशंस में आयरिश कंडीशंस में स्ट्रगल करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन जो बैटिंग में रहा है वो अजहर अली रहा है। दोनों काउंटी मैचेस में वो नाकाम रहा, 9, 10 और 15, और इस टेस्ट मैच में भी 4 और 2 रन्स, तो उसके ऊपर बड़ी हैरानगी हो रही है। ओवरऑल बैटिंग ने स्ट्रगल करना है इंग्लैंड के टूर पर, लेकिन पाकिस्तान का अब अगर अच्छा चांस होगा तो वो लॉर्ड्स पे होगा। अगर मौसम अच्छा हुआ, धूप निकली हुई, तो लॉर्ड्स की विकेट यूजुअली बैटिंग के लिए मददगार होती है, थोड़ा बहुत स्पिन करती है चौथे और पांचवें दिन। तो इंग्लैंड की सीरीज में, पूरी सीरीज में पाकिस्तान के पास अगर कोई बेस्ट चांस है तो वो लॉर्ड्स टेस्ट का ही होगा।
शाहिद हाशमी से मैंने पाकिस्तानी फील्डिंग के बारे में जानना चाहा कि वनडे और टी20 में तो अच्छी, लेकिन टेस्ट मैचेस में वही पुरानी डगर क्यों?
पाकिस्तान की फील्डिंग टी20 वनडे में फिर भी बेहतर रही थी न्यूजीलैंड के टूर पर, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ इस मैच में बड़ी मायूसकुन फील्डिंग रही। इंग्लैंड के खिलाफ अगर इस तरह के एक आध कैच भी एलेस्टर कुक का, जो रूट का, या जॉस बटलर का, या बेन स्टोक्स का अगर गिरा दिया तो बड़ा महंगा पड़ेगा। तो पाकिस्तान को अपनी फील्डिंग बड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी इंग्लैंड के इन दोनों टेस्ट मैचेस पर।
शाहिद हाशमी से मैंने पूछा कि मोहम्मद आमिर ने इस टेस्ट मैच में अपनी 100 विकेटें भी मुकम्मल की, लेकिन अनफिट भी हुए, क्या मुस्तकबिल देखते हैं उनका टेस्ट मैचों में?
आमिर की इंजरी, आमिर का टेस्ट मैच खेलने का इरादा, वो उनके ऊपर, उनकी मौजूदगी के ऊपर टेस्ट मैचों में हमेशा सवालिया निशान बनाए रखेगा। इंजरी भी उनको इस टेस्ट मैच के दौरान नी की हुई, वो प्रॉब्लम आगे कितना जाके उनको हर्ट करेगा लॉर्ड्स में ये पता नहीं पाकिस्तान को। लीड्स में उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी है, इसलिए कि लीड्स एक ऐसी जगह है हेडिंग लेकर ग्राउंड जहां पे गेंद स्विंग होती है, तो आमिर की वहां मौजूदगी जरूरी है।
शाहिद हाशमी से मेरा आखिरी सवाल कप्तान सरफराज अहमद की इंफरादी कारकर्दगी से मुतालिक था कि वो कितने दबाव में है।
बिल्कुल ठीक है कि सरफराज के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा, उनसे रन्स भी नहीं हुए, काउंटी मैच में भी नहीं हुए, इस टेस्ट मैच में भी पहली इनिंग्स में उन्होंने 20 रन्स बनाए, दूसरी इनिंग्स में 8 रन्स बनाए, और कैचेस भी उनसे 2 ड्रॉप हुए। उनकी कप्तानी को भी इस टूर के बाद एक दफा फिर रिव्यू किया जाएगा और किया जा सकता है, इसलिए कि उनकी बैटिंग अगर इसी तरह चली और कैचेस भी ड्रॉप हुए तो उनके ऊपर बड़ा दबाव बढ़ेगा। लेकिन सरफराज एक अच्छे क्रिकेटर हैं, डिटरमिन्ड हैं, नॉलेजेबल क्रिकेटर हैं, वो यकीनन उनको एहसास हुआ होगा कि उनकी कारकर्दगी इस दौरे पर अब तक अच्छी नहीं है, तो वो लॉर्ड्स में यकीनन अपनी कारकर्दगी को पूरी पूरी तरह से बेहतर करने की कोशिश करेंगे।
जी हाँ, ये सबको पता है, ये वर्ल्ड कप 92 में पाकिस्तानी टीम की जीत की कमेंट्री है, लेकिन आपको मालूम है ये आवाज किसकी है? जी हाँ, ये बिल लॉरी हैं, ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान और कमेंटेटर, जिन्होंने 40 साल तक माइक से वाबस्तगी के बाद अब ये फैसला किया है कि वो क्रिकेट कमेंट्री छोड़ रहे हैं। मैंने रमीज राजा को जहमत दी क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्हीं के कैच को बिल लॉरी ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया था। मैंने रमीज राजा से पूछा कि बहसियत कमेंटेटर बिल लॉरी को किस तरह याद रखा जाएगा।
बिल लॉरी एक बहुत बड़े कमेंटेटर थे, उनकी आवाज़ जादूगरी आवाज़ थी और साइनोनिमस थी क्रिकेट के साथ, और जिस तरह से इस गेम को उन्होंने उठाया अपनी कमेंट्री से सारी दुनिया में मशहूर हुए, और अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, सादा इंसान। टोनी ग्रेग के साथ इनका बैंटर रहता था कमेंट्री में, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट देखी, आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स को बनते हुए देखा, उनको रिटायर होते हुए देखा, और बहुत ही एक ग्रेसफुल एग्जिट है, और हमेशा याद रहेंगे उनकी ये जो चर्पीनेस थी आवाज़ में। मेरा एक दो दफ़ा उनके साथ मैंने कमेंट्री भी की इंग्लैंड में, और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, और उस एरा से आए थे जो कि बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि प्योरिस्ट थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कमेंट्री करते थे, मगर टेस्ट क्रिकेट को पसंद करते थे। मशहूर होंगे अपने वर्ल्ड सीरीज़ जब कैरी पैकर ने शुरू की उसमें, और उसके बाद जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हुई वो इनको याद रखेगी, और बहुत अजीम कमेंटेटर थे, मेरे फेवरेट थे।
टेल मी, नए खिलाड़ी हॉलैंड के, और जब पाकिस्तान जीती आलमी कप, पाकिस्तान आलमी चैंपियन, टेल मी की गलत बचाई।
पाकिस्तानी हॉकी टीम के फातेह आलम बनने की रुदात सुनने के बाद अगर कोई नाम जहन में आता है तो वो है मंसूर अहमद, जिन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फिर फाइनल में पेनल्टी स्ट्रोक्स रोके थे। मंसूर अहमद गुज़िश्ता दिनों जिंदगी की बाजी हार गए। मैंने 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीतने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान मंसूर जूनियर से पूछा कि खिलाड़ी जब तक खेले तब तक उसकी वाह वाह, और जब वो रिटायर हो जाए और बीमारी में घिर जाए तो कोई पूछने वाला नहीं, ऐसा क्यों है?
दुख की बात यह है कि आप किसी दुनिया के मुल्क में चले जाएं آپ کو جو اسپورٹس مین ہیں جو کھیلتے ہیں جو چلے جاتے ہیں یا جو چھوڑ جاتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ویلفیئر ہے، ان کا کوئی ٹرسٹ ہے جس میں ان کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ہر وقت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح کھینچا تانی میں لگے رہتے ہیں، اپنی انا کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی وقار کے لیے. شکور بھائی یہ بتائیں مجھے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا یہ آئیکن، سیکٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن، اسی ٹیم کا کپتان تھا، اگر اس کو آج اللہ نے عزت دی ہے تو وہ اس ورلڈ کپ کی فتوات کی وجہ سے تھا. تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو لاکھوں روپیہ فارن کوچ کے اوپر لگا رہی ہے تو وہ ایک مہینے کی اگر وہ کاوش کرتی تو 15-20 لاکھ 25 لاکھ ہاکی فیڈریشن کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پتہ چلا تھا کہ کرکٹر جو ہے شاہد افریدی اس نے بھی اپنی انتک کوشش کی. ہم جتنے بھی اولمپئنز ہیں نا، جتنے بھی اولمپئنز ہیں، ہمیں کوئی ایسا ویلفیئر ٹرسٹ بنانا چاہیے کہ اللہ نہ کرے جب کوئی ایسا انسان کسی ایسی بمر میں پھنس جائے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے.
پاکستانی فٹ بال حالات کے ہاتھوں مجبور رہی ہے. دھڑے بندی، حکومتی مداخلت اور عدالتی کارروائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیفا نے پاکستان کی رکنیت ہی معطل کر دی جو اب جا کر کہیں بحال ہوئی ہے. پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے برازیل سے تعلق رکھنے والے کوچ ہوزے انتونیو نوگیرا کی خدمات حاصل کی ہیں. میں نے ہوزے انتونیو نوگیرا سے پوچھا کہ پاکستانی فٹ بال ٹیم کی کوچنگ آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے.
This is a big challenge. You are a big country. Your football is stopped at 3 years. So I come here because
یہ میرے لیے بڑا چیلنج ہے. پاکستان ایک بڑا ملک ہے، آپ کی فٹ بال 3 سال تک رکی ہوئی ہے. میں یہاں آیا ہوں کیونکہ یہ چیلنج میرے لیے بہت اچھا ہے. میں چیلنج پسند کرنے والا شخص ہوں. میری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ یہاں فٹ بال کو دوبارہ منظم کیا جائے تاکہ جو وقت ضائع ہو چکا ہے وہ کسی حد تک پورا ہو سکے.
میں نے پاکستانی فٹ بال ٹیم کے سابق کپتان محمد عیسیٰ سے پوچھا کہ 3 سال تک بین الاقوامی میچز سے دور رہنے کا پاکستانی فٹ بالرز کو کتنا نقصان ہوا ہے.
3 سالوں میں جو ہمیں نقصان ہوا ہے وہ تو ہم جو ہے نا تقریباً 5 سال میں بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ 10 سالوں میں جو ہم لوگوں نے ترقی کیا ہے پاکستان فٹ بال نے، جو ہم مسلسل 11 سال سے لیگ چل رہا تھا تو 3 سال سے لیگ بھی نہیں ہوا ہے، تو ہمیں تو نقصان بہت ہوا ہے. ہمارے گراس روٹ کی جو بچے تھے، جو ہم انڈر 14 تھے، انڈر 16 تھے، وہ سارے ضائع ہو گئے، ان کا ایج ضائع ہو گیا.
پاکستانی فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی محمد احمد بھی اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں، لیکن انہیں امید ہے کہ کھلاڑیوں کو اب بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا بھرپور موقع ملے گا.
3 سال کا جو عرصہ ہم نے گزارا ہے نا، یہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیسے اس کو مینٹین کیا ہے. اسپیشلی ہمارے جتنے بھی ینگسٹر تھے، جونیئر جتنے بھی پلیئرس تھے نا، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. ہم تو اس طرح ایکسائٹیڈ ہیں کہ جیسے ہم ایک انسان فرسٹ ٹائم میں اپنا ٹور نیشنل کرن لیتا نا، سیم لائک اسی طرح ہمارا اس ٹائم کنڈیشن ہماری یہ پلیئرس کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ 3 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ لاہور سے سلطان محمود.
الماتہ میں پاکستان اور قازقستان نے ایشین ڈویژن 3 رگبی چیمپئن شپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. فائنل کل کھیلا جائے گا. سیمی فائنل میں پاکستان نے کرگستان کو 82-0 اور قازقستان نے منگولیا کو 55-6 سے ہرایا. افغانستان کرکٹ ٹیم اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں کی 2020 انٹرنیشنل سیریز کھیل رہی ہے. پاکستان نے ایشین کرکٹ کاؤنسل ویمن ایشیا کپ 2020 ٹورنامنٹ کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے. بسما معروف کو ٹیم کی کپتان نامزد کیا گیا ہے. ٹورنامنٹ اگلے ماہ کی 10 تاریخ سے ملیشیا میں شروع ہوگا. فرحان محبوب نے پاکستان اسکواش سرکٹ 1 چیمپئن شپ جیت لی. ایران کے شہر تبریز میں ایران کے عامر سرخوش نے 34ویں ایشین سنوکر چیمپئن شپ جیت لی.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
سیربین کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر بتاتے چلیں. امریکی ریاست ٹیکساس میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک ہائی اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں متعدد بچے زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے. مقامی میڈیا کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ سینٹا فے ہائی اسکول میں ہوا. اسکول حکام کا کہنا ہے کہ ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے. فائرنگ کے واقعے کی تصدیق بھی کی گئی ہے، تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کیا جا سکا کہ فائرنگ کرنے والا اسکول کا ہی طالب علم تھا یا نہیں. پولیس نے اسکول کو گھیرے میں لے لیا ہے. نیوز کے ہیلی کاپٹروں میں دکھایا گیا ہے کہ اسکول کے طلبہ مسلح پولیس اہلکاروں کے سامنے اپنے بیگ خالی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اسکول میں بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے علاوہ فضائی ایمبولینس بھی پہنچ چکی ہے. ہیرس کاؤنٹی کے شیرف اسکول میں موجود ہیں انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ پولیس اہلکار کئی زخمیوں کی مدد کر رہے ہیں. دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ٹیکسس میں اسکول میں فائرنگ ابتدائی رپورٹیں اچھی نہیں ہیں. سیربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر اور پروڈیوسر تھیں سمرہ فاطمہ. لنڈن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے رابن شریرا. اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. غزن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان پیش کریں گی.
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان ایجنسی میں 6 روز سے جاری دھرنے کے شرکا اور پولیٹیکل انتظامیہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. انتظامیہ نے ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کی یقین دہانی کرائی ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ورکنگ باؤنڈری کی دونوں جانب اب تک 9 افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں. امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں ایک اسکول میں شوٹنگ کے واقعے میں کم از کم 8 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سربراہ نے اسرائیلی فوجیوں پر الزام لگایا ہے کہ پیر کے روز فلسطینیوں کے خلاف غیر ضروری طاقت کا استعمال کیا گیا جس کے باعث 58 فلسطینی ہلاک ہوئے. ملیشیا کی پولیس کے مطابق انہوں نے سابق وزیراعظم نجیب رزاق کے مختلف گھروں پر چھاپے کے بعد بڑی تعداد میں نقد رقم، زیورات اور ڈیزائنر ہینڈ بیگز اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.